السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. کل کے پارے میں سے کیا یاد رہا؟ نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ادا کریں، اور زکوٰۃ دے کر بندوں کا حق ادا کریں. ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوتا. جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی وہ مال کے شر سے بچ گیا. اللہ اس کے رسول سے محبت اور اس کے راستے کی جدوجہد ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی محبت فرشتوں کے دل میں اور پھر باقی مخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں. صلح میں عافیت ہے اور اسلام صلح پسند دین ہے. ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہونی چاہیے. جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اسی چیز کے ذریعے اس کو تکلیف میں یا عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے تو اپنی نمازوں کو دیکھیں. نماز ہمارے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتی ہے. نمازوں کی پابندی کتنی ہے، نمازوں میں ہم کتنا دوڑ کے جاتے ہیں، نماز کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، نماز کا کتنا انتظار ہے، یہ سب کچھ ہمیں بتا دے گا کہ ہمارے دل میں واقعی ایمان کتنا ہے. کیونکہ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی نیک کاموں کا شوق زیادہ ہوتا ہے، اور نیک کاموں میں بھی پھر سب سے بڑا نیک کام نماز ہے. جس کا حساب سب سے پہلے ہوگا اس کا شوق انسان کو سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس رمضان میں خاص طور پر اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کا شوق دے، یا اللہ میری نماز اچھی کر دے، یا اللہ میرے لیے نماز آسان کر دے، مجھے نماز کی محبت دے. اس طرح کی دعائیں خوب خوب کیجئے قبولیت کے اوقات میں، تاکہ سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے آنے والا ہے قیامت کے دن، ہم اس کی اچھی تیاری کر سکیں. قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا پڑھانا ایک بہترین عمل ہے. اگر کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو اس پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ اس کے فیصلے کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق کوئی بات اپنی طرف سے نہیں گھڑنی چاہیے، اور کوئی غلط بات کہتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، اور اگر دل میں کوئی بات نہ ہو تو اس کے اوپر اللہ کو گواہ نہیں بنانا چاہیے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ اپنے دل کی باتوں پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو انسان ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بار بار اللہ کا نام لے رہا ہے حالانکہ اس کے اپنے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، تو ایسا شخص جو ہے یہ دراصل جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جھوٹ لکھا جائے گا. اور اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کے نام سے جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے. کسی کی بھی اصلاح کرنی ہو یا کسی کو بھی کسی خاص چیز کے بارے میں بتانا ہو تو پہلے اس کو دعا دیں، پھر اس کے بعد بات شروع کریں. بعض اوقات ہم بہت اپ فرنٹ ڈائریکٹ کسی کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اس سے دوسروں کے دل جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اگر دنیا کی کسی بھی چیز کا غم لگ جائے تو اس کے دور کرنے کی دعا خوب کرنی چاہیے. لا تحزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ غم نہ کرو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، تو سب سے پہلے اس ہم سے پناہ مانگی گئی اور حزن سے پناہ مانگی گئی ہے. نیکیوں میں بھی کچھ نیکیاں کم درجے کی ہوتی ہیں اور کچھ نیکیاں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، تو انسان کو ہمیشہ اعلیٰ کی طرف دوڑنا چاہیے. جیسے دنیا کے معاملے میں ہم ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں بھی ہمارا یہی طرز عمل ہونا چاہیے. سچا ایمان قربانی کی سطح پر ہوتا ہے. ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جب ایمان آتا ہے تو انسان کا امتحان بھی آتا ہے، اور پھر اگر انسان اس موقع پر ثابت قدمی دکھاتا ہے تو پھر اگلے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. جب اگلے درجے پہ جاتا ہے تو پھر امتحان آتا ہے. یعنی جیسے ایک گریڈ آپ پاس کر لیتے نا، پھر کیا ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، تو پھر آپ گریڈ ٹو میں چلے جاتے ہیں، پھر گریڈ ٹو سے امتحان پاس کر کے تھری میں جاتے ہیں. تو اسی طرح دین میں بھی آپ ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرتے ہوئے اوپر بلند درجوں تک جاتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آپ سب کے پاس کتاب ہے شہر رمضان، آج بھی ہم اس سے کچھ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی، لہذا اپنے قرآن مجید کے نسخے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو روزانہ یہاں لائیے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم سن کے یاد رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم سن کے پھر بھول جاتے ہیں. تو کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، تو ہمیں یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سنیں اور پھر اس پر عمل کیے بغیر اس کو بھلا دیں. تو اس لیے لکھی ہوئی باتیں انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گی، اس کو گھر جا کر بھی پڑھیے اور گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اس کے علاوہ اپنے دیگر عزیزوں دوستوں تک بھی اس تحفے کو لے جائیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہی کافی ہے، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا. اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور وہی اس کا رازق ہے، اس نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی اتاری اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنی مخلوق کی رہنمائی فرمائی. خالق کائنات نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کے لیے اس نے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کے عملی طریقے سکھائے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا. آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات، ان سب میں بہترین معیار قائم کر کے دکھایا. عبادات میں سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض کا درجہ دیا گیا. نماز روزانہ کی عبادت ہے جبکہ روزہ سالانہ عبادت ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے مبارک مہینے کا انتخاب کیا اور اسے تمام دوسرے مہینوں پر فضیلت بخشی. رمضان کی اسی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، تاکہ اس مہینے میں ہم شعوری طور پر شعوری عبادت کے ذریعے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں. اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقرب اللہ کے راستے کی تمام اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کو دور کر دے اور اس کاوش کو اپنے لیے خالص کر لے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس نعمت پر شکر گزار ہونے کی توفیق عطا کرے. شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں. یعنی پچھلے رمضان سے اس رمضان کے بیچ میں ہی ہم سے رخصت ہو گئے. آج وہ مساجد میں نہیں قبرستانوں میں ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے اب روزہ رکھنے سے عاجز ہیں. بس خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اس رمضان سے استفادے کا موقع مل رہا ہے. انہیں چاہیے کہ بھرپور محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، ویلکم کریں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب، یعنی نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کی خواہش رکھنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اور اے برائیوں کے طالب، باز آ جا، اب برائیوں سے رکنے کا وقت آ گیا ہے. لہذا ہم سب کو نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے اور شعوری طور پر اپنی بری عادتوں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ چاند دیکھیں گے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلل ہو علینا بالیمن والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ. یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. پھر اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ، یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں ان کاموں کی، ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہی ہے. اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہو. رمضان کی آمد پر لوگ ایک دوسرے کو مبارک بھی دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا رمضان کا استقبال کرنے، اس کی خوشخبری دینے اور اس پر مبارکباد دینے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، رمضان ایک عظیم مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے. مسلمان اس کی خبر پا کر خوش ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کی آمد سے خوش ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی خوشخبری دیتے تھے. تو اگر آج ہم اس کے آنے پر خوش ہوں اور ایک دوسرے کو خوشخبری دیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور کوئی بدعت نہیں ہے. سلف صالحین ایسا کیا کرتے تھے اس مہینے کی عظمت اور برکت کی وجہ سے. ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں گناہوں کا کفارہ ہے، خطائیں مٹائی جاتی ہیں، نیکیوں میں دوڑ لگتی ہے، اور بہت سے نیک اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے جو ہم سال بھر نہیں کر سکتے. تو اس لیے خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں، ایک دوسرے کو مبارک دیں. لیکن ایک چیز سے پرہیز کریں، اور وہ ہے لوگوں کے میل باکسز اور چیٹ باکسز کو فارورڈ سے نہ بھریں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی بھیجتا ہے ایک میسج، ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ ہم دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، دوسرا تیسرے کو، ایک کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، ایک ہی میسج بار 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 مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. اگر آپ نے واقعی کسی کو مبارک دینی ہے تو بس اتنا لکھ دینا کافی ہے، رمضان مبارک، بس. کیونکہ ویڈیوز بھیج دیتے ہیں، پھر ان کو کلک کرو، پھر ان کو کھولو، پھر اس کو سنو، پھر ان کو دیکھو، کتنا وقت اسی شغل میں ضائع ہو جاتا ہے. رمضان آئے، سب کو رمضان مبارک کہہ دیں، اتنا ہی کافی ہے. زیادہ کرنا ہے تو دعا دے دیں، لیکن نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ دوسروں کا کریں. لوگوں کو لکھ لکھ کر میسج نہ بھیجیں بہت لمبے چوڑے، کہ جن کو پڑھتے ہی دن گزر جائے اور کرنے کا کام پیچھے رہ جائے. اور بعض اوقات لوگوں کے فون سٹک ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، وہ ہمارا میسج دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، الٹے پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ کتنے میسجز دیکھے جائیں گے. یہ بات پرسنلی کئی لوگوں نے مجھ سے کہی ہے، اور بعض اوقات لوگ اظہار بھی کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر گروپس جو بنے ہوئے ہیں ان میں ایک میسج بھیج رہا ہے، دوسرا بھیج رہا ہے، تیسرا، پڑھتا کوئی نہیں، صرف بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں. یہ کس قسم کا دین ہے؟ جس چیز کو آپ خود نہیں جانتے، جس پر آپ نے عمل نہیں کیا، وہ آپ دوسرے کو کیسے دے رہے ہیں؟ تو اس لیے لوگوں کے لیے سکون اور خوشیوں کا باعث بنے، اذیت کا باعث نہ بنے، ایسی محبت نہ کریں کہ جو دوسرے کے لیے بوجھ بن جائے اور دوسرا اس سے بیزار ہو جائے. اپنا وقت بھی بچائیں، دوسروں کا بھی بچائیں، کیونکہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے. اس کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں گزاریں، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایک اور نصیحت یہ کروں گی کہ رمضان کا استقبال اپنے دلوں کی صفائی کے ساتھ کریں. ہم نے گھروں کو بھی صاف کر لیا، لباس بھی صاف بنا لیا، جائے نمازیں بھی صاف کر لیں، جگہ بھی، ہر چیز کا اہتمام کر لیا، لیکن دل ویسے کے ویسے ہی. اس دل کے ساتھ عبادت کریں گے، ان دلوں کو صاف کریں، سب کو معاف کر دیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کر دے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کر دے، تو پھر ہمیں دوسروں کی غلطیاں، خطائیں اور قصور معاف فرمانا ہے. معاف کر دیجئے، اپنے دل ہلکے کر دیجئے، دلوں کو صاف اور چمکدار بنائیے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. اب دلوں کا جائزہ لیجئے.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
گیارہواں پارہ.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، اشارہ ہے منافقین کی طرف، اور موقع ہے جنگ تبوک سے واپسی کا، کیونکہ منافق اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ بہانے بناتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا. یاد رکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی شخص صرف باتوں سے راضی نہیں کر سکتا، صرف بڑے بڑے دعووں سے راضی نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل سے اپنے اخلاص کا ثبوت دیں، اپنی محبت کا ثبوت صرف زبان سے نہیں عمل سے دیں. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا میں اللہ تمہارے عمل دیکھتا ہے، تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، حدیث میں آتا ہے وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. یہ دو چیزیں اگر بہترین ہو تو انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے، ورنہ صرف باتوں سے اسے خوش نہیں کیا جا سکتا. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کر لو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو، یعنی ان سے درگزر کر ہی لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تم ان سے خوش ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی انسان سے جب محبت کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کی بنا پر، گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ گناہوں کے ساتھ انسان اگر زبان سے بار بار کہے یا اللہ ہم تو بڑے گناہگار بندے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، لیکن ان سے نکلنے کی کوئی کوشش نہ کرے اور نہ ہی ان سے توبہ کرے، تو ان باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ راضی نہیں تو پھر رسول بھی راضی نہیں، پھر نیک لوگ بھی راضی نہیں۔ اگر ہمارے اپنے ہی بچے، ہمارے اپنے ہی بہن بھائی اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوں تو ہمیں بھی ان سے راضی نہیں ہونا چاہیے، کیا ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ راضی اسی سے ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اور ناراض اسی سے ہونا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص جو تم سے ویسے بڑا ہے لیکن انتہائی غلط کام کر رہا ہے، تو تمہارا دل اس کی طرف سے راضی نہیں ہونا چاہیے اور اس کی غلطیوں کو اپروو نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں تمہاری اپنی زندگی، تم جو چاہو کرو۔ تو ہماری پسند و ناپسند کس کی پسند و ناپسند کے تحت ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ یاد رکھیں، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس سے نفرت کرو، کیونکہ نفرتوں سے آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ راضی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس کے غلط کاموں سے اگری نہیں کرتے، اور ہم دعا بھی کرتے اور ہم کوشش بھی کرتے اور ہم نصیحت بھی کرتے اور امر بالمعروف بھی کرتے ہیں کہ تم سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ پھر فرمایا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدوی عرب، دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم سے دور ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص علم حاصل نہیں کرتا، جاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر عمل بھی نہیں کر پاتا، عمل سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، یعنی قرآن و سنت۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے، اور ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے نا۔ اور دین کے علم کا نہ ہونا انسان کے اندر نفاق پیدا کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ یعنی منافق کے اندر دو بڑی خامیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ بد اخلاق ہوتا ہے اور دوسرے دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب اللہ کے راستے میں کچھ دینے کا وقت آتا ہے، خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم پہ جرمانہ ہے اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سب دیہاتی، سب بدوی، سب بدو ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ علم بھی رکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تھا تو آپ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ماحول کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن جس شخص کے اپنے اندر شوق ہوتا ہے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتا ہے، ایک ہی ماحول میں رہنے والے کچھ لوگ صرف ماحول کا رونا روتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور اسی ماحول کے اندر کچھ اور لوگ اچھی باتیں جاننے کے شوقین ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کو جان کر ان پہ عمل بھی کرتے ہیں، جیسے یہ بدویوں کی دوسری قسم ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو گیا کن سے؟ پیچھے منافقین کی بات ہوئی کہ اللہ ان سے راضی نہیں، لیکن یہاں سبقت کرنے والوں سے، نیکی میں آگے بڑھنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ سے راضی ہیں اسی لیے وہ اللہ کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک اور شرط لگا دی کہ اب تم احسان کے ساتھ آگے والوں کی پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا. سبقت کرنے والوں کے لیے احسان کی شرط نہیں رکھی گئی، بعد میں آنے والے فالوورز یا بعد کی جنریشنز میں آنے والے یا جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں اس راہ پر، ان کے لیے کہا کہ اگر تم بھی اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ احسان کے درجے میں کام کرو، اچھے سے کام کرو. اور یاد رکھیے، جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر وہ اس سے کبھی ناراض نہ ہوگا. اور احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، انہوں نے ویسا ایمان لانے کی کوشش کی جو پہلوں کا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. پھر اسی طرح اطاعت میں ان کی پیروی کرتے رہے. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. ہمیں بھی وہ راستہ چاہیے. ان کے دل کے اندر بھی یہی شوق تھا کہ ہم بھی ان پہلوں کی طرح ہو جائیں. پھر اسی طرح نیک اعمال جتنے بھی ہیں ان میں بھی وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے، جب ہم صحابہ اور صحابیات کے حالات پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم بھی کچھ تو کریں جو انہوں نے کیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی جنت میں وہ بھی ہوں اور ہم بھی ہوں؟ انہوں نے تو اتنی زیادہ قربانیاں کی اور ہم کچھ کیے بغیر وہاں پہنچ جائیں، یہ تو ممکن نہیں. ہمیں بھی انہی کے طریقوں پر چلنا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعام یافتہ لوگ، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. یہ ہیں وہ انعام یافتہ جن سے اللہ راضی ہو چکا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب و سنت کی پیروی کی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اتبعوہم باحسان، ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی. آپ بتائیے مجھے کہ سابقین الاولین، مہاجرین و انصار میں سے کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کس گروپ سے تعلق رکھتے تھے؟ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ اسلام. وہ مسلمان تھے اور جو بھی حکم انہیں ملتا تھا وہ کر لیتے تھے. تو ہمیں کیا کہا گیا؟ کس کی پیروی کرو، کس کا اتباع؟ ان کا اتباع کرو. جس طرح کا دین انہوں نے اختیار کیا ویسا تم بھی اختیار کرو گے تو اللہ راضی ہوگا. یاد رکھیے کہ جس کے دل میں واقعی سچی تڑپ ہے نا اللہ کو راضی کرنے کی، پھر وہ ان کے طریقہ زندگی کو دیکھے، ان کے لائف سٹائل کو دیکھے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ہو گئے، بہت ہوشیار سمارٹ ہیں، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال نہیں جانتے تھے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں منافقت. ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی اللہ ہی کو پتا ہے. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، یعنی دنیا میں بھی قبر میں بھی. پھر وہ زیادہ بڑی سزا یعنی قیامت کے دن کے لیے واپس لائے جائیں گے. یعنی کچھ دن کی بات ہے، دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوگی، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوگی، اور پھر آخرت میں بھی. تو انسان سوچے اس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو انسان داؤ پہ لگا دے، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کی تکلیف صرف دنیا کی چند خوشیوں کے لیے، چند فائدوں کے لیے؟ انسان رک کے سوچے تو صحیح کہ میں جس چیز کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں یہ میری آخرت میں کتنی کام آنے والی ہے، مجھے کیا فائدہ پہنچانے والی ہے؟ پھر فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، یعنی منافقت سے نکل آئے ہیں، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک اور کچھ بد، یعنی سٹرگل کر رہے ہیں بیچ بیچ میں، ابھی بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی انسان منافقت سے کب نکل سکتا ہے؟ جب وہ توبہ کر لے۔ یہ صورت بھی کون سی صورت ہے؟ التوبہ۔ تو جب انسان توبہ کرتے ہیں تو پھر اصلاح ان یتوب علیہم، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ توبہ کے لیے انسان اچھے اعمال کرے، اچھے اعمال میں سے صدقہ بہترین عمل ہے کہ جو انسان کی خطاؤں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جو پوری طرح دین میں نہیں، آدھے آدھے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیسا کرو؟ ان کے لیے دعا بھی کرو، انہیں صدقے پہ ابھارو اور انہیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھاؤ، موٹیویٹ کرو۔ لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس سے کیا معاملہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن میں سب ٹھیک ہو جائے اور سب اعلیٰ درجے کے مسلمان بن جائے۔ نہیں، ہر ایک کے حالات فرق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سابقین ہوتے ہیں، وہ دوڑ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو دیر تک سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو سٹرگل کر رہے ہوں، ملے جلے اعمال کر رہے ہوں، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کو صدقے کی ترغیب دو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وہ ان کا بھی رب ہے اور ان کی خیرات قبول کرتا ہے۔ یعنی گناہوں کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، وَقُلِ اعملوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا عمل اب کیسا ہے۔ خالص منافقین سے بھی کہا گیا کہ عمل کر کے دکھاؤ، اور اب بیچ بیچ کے لوگوں سے بھی کیا کہا گیا؟ عمل کر کے دکھاؤ، تمہارا عمل دیکھا جائے گا، اس پر فیصلہ ہوگا۔ کیونکہ قیامت کے دن انسان کے درجات اسی کے مطابق ہوں گے جو وہ عمل کر کے لائے ہوں گے۔ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی اللہ کے پاس جب پہنچو گے تو تمہارے اعمال تمہیں دکھا دے گا۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پہ ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ یاد رکھیے، سورۃ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی اور آخری سورتوں میں سے ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک بڑا حصہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کی دعوت سننے کے بعد لوگوں کا طرز عمل کیا تھا؟ اس میں مختلف طرح کے لوگ تھے، کچھ تو سابقون الاولون تھے، کچھ بالکل ان کے اپوزٹ، کچھ درمیان کے لوگ، کچھ ایسے کہ جو اچھے اچھے کام بھی کرتے تھے لیکن کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی تھی۔ تو آپ اگر اس صورت کے موضوعات پر غور کریں تو مختلف گروہوں کا ذکر کر کر کے ان کا انجام بتایا گیا کہ کس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، نیکی کے پردے میں دین کی بےکنی، دین کو نقصان دینا۔ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت اسی دوران ایک مسجد بنائی، اور بہانہ یہ کیا کہ کچھ لوگ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، وہ سب مسجد قبا تک نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ایک الگ مسجد بھی بنا لیں۔ اور اس علاقے میں منافقین کثرت سے رہتے تھے جہاں انہوں نے مسجد بنائی۔ اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہاں الگ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا سکیں، یعنی انہوں نے ایک طرح سے مقابلے پر اپنا ایک مرکز بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنا تھا، آپ کے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ اس کا افتتاح کر دیں تاکہ سب لوگوں کو یہ ہو کہ آپ کی اپروول سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ اس سے راضی نہیں تھے. اب جب آپ واپس آ رہے تھے مدینہ تبوک سے ہو کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو پہلی خبردار کر دیا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ مسجد مسجد ضرار ہے، نقصان دینے والی مسجد ہے. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے کھول دی کہ ساری مسجدیں صرف خیر نہیں پہنچاتی، مسجدوں سے جہاں صحیح نیت کے ساتھ کام نہ کیا جا رہا ہو وہاں سے بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ اس لیے بنائی گئی تاکہ دین کو نقصان دیا جائے اور کفر کریں، یعنی اللہ کی بندگی کی بجائے وہاں اللہ کی نافرمانی کے کام کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. یہ ابو عامر الراہب کی طرف اشارہ ہے جو ان لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا یا ان کا لیڈر بنا ہوا تھا، کہ اس کے لیے ایک مرکز فراہم کرنا مقصود ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم عبادت کے لیے وہیں کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. اشارہ ہے مسجد قباء کی طرف کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، جو کمیونٹی بستی ہے، وہ لوگ پاک صاف رہنا بہت پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کی تعریف فرمائی، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو پسند ہے، اللہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو صاف ستھرے رہتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے خاص طور پر ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے، پاکی کا یا صفائی کا، کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اپنی نجاست صاف کرتے ہیں فارغ ہونے کے بعد، تو صرف مٹی کے ڈھیلوں سے نہیں، پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، یعنی پانی کا استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے. تو یہ چیز پسندیدہ تھی. اب دیکھیں بعض لوگ سستی کے مارے صرف ٹیشو پیپر استعمال کر کے کام ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سفر وغیرہ میں جہاں پانی نہ ہو تو آپ ٹیشو پیپر سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا؟ کہ انسان پانی کا استعمال کرے، استنجا کرے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ کام ہمیں لازم کرنے پڑیں گے جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان میں سے ایک طہارت، صفائی اور پاکیزگی ہے، اپنے جسم کی پاکیزگی، اپنے خیالات کی پاکیزگی، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کو صاف کرنا. یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہیں. لہذا کپڑے، جگہ، گھر، لباس، دانت، بال، ہر چیز صاف رکھیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی موت آ جائے. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے.